الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے قرآن کریم کے تفسیر موضوعی کے اعتبار سے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ قرآن کریم کی نگاہ میں ابلیس اور شیطان کا تعارف اور اس کے احوال کا بیان ہے. آج کے درس میں ہم آغاز ابلیس کے قرآن کریم میں جو آیات کریمہ میں ابلیس کا تذکرہ وارد ہوا ہے اس سے کریں گے, اور چند دروس ابلیس کی شناخت اور معرفت کے حوالے سے رکھیں گے, اور اس کے بعد ایک عمومی کلمہ جو قرآن کریم نے استعمال کیا ہے کلمہ شیطان و شیاطین اس کے اوپر منتقل ہو جائیں گے. کلمہ ابلیس, سب سے پہلے ہم اس کے لغوی معنی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لفظ با لام سین بالاسا اس سے مشتق ہے. اکثر اہل لغت قائل ہیں کہ یہ بالاسا سے مشتق ہے اور اسی سے ابلیس بنا, جبکہ بعض قائل ہیں کہ یہ کلمہ بالوس تھا اور بالوس سے یہ کلمہ مشتق ہے, جبکہ بعض نے یہ احتمال دیا ہے کہ یہ کلمہ بالش سے بنا ہے, با الف لام شین یعنی رباعی ہے اس سے یہ بنا ہے. بہرحال بالاسا سے اس کے ہونے کو زیادہ قوی قرار دیا گیا ہے اور اکثر اہل لغت نے اسی سے اس کو بیان کیا ہے. ہم دور قدیم کے یعنی چوتھی پانچویں صدی ہجری کے اہل لغت کی زبانی اس کلمے کے تحقیقی معانی کو ملاحظہ کرتے ہیں. چنانچہ اہل لغت میں معروف جو شخصیات ہیں جو چوتھی صدی ہجری میں گزری ہیں ان میں ایک بڑا نام ابن فارس کا ہے, دوسرا نام اسماعیل بن عباد الجوہری کا ہے, اور اسی طریقے سے صاحب بن عباد یا اسماعیل بن عباد المحیط فی اللغہ کے جو مصنف ہیں, یہ تمام کے تمام مصنفین چوتھی صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں. صحاح میں جوہری لکھتے ہیں کہ ابلس من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے ابلاس کا ہونا یعنی قد یعنی یا ایسا مایوس ہونا, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. پھر اسی سے وہ آگے بیان کرتے ہیں وَمِنْهُ سُمِّيَ ابلیس, اور اسی سے کلمہ ابلیس اخذ ہے. وَكَانَ اسْمُهُ عَزَازِيل, اور اس کا نام عزازیل تھا. وَالْإِبْلَاس اَيْزًا الْإِنْكِسَار, ابلاس انکساری کو بھی کہتے ہیں. وَالْحُزْن, اور مغمگین ہونے کو بھی کہتے ہیں, یعنی کہا جاتا ہے ابلس فلان اذا سکت غمن, غم کی وجہ سے اگر کوئی خاموش ہو جائے تو اسے ابلسا سے تعبیر کیا جاتا ہے. معجم المقاییس اللغہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ فالاصل الیأس, بلسا کا اصل معنی ہے مایوس ہونا. یقال ابلسا اذا یأس, جب کوئی شخص مایوس ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ابلسا یعنی بلاسا سے تعبیر سے کیا جاتا ہے. ومن ذلك اشتق اسم ابلیس, اور یہاں سے ابلیس کا نام مشتق کیا گیا ہے. کأنه یأس من رحمت اللہ, گویا کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. ومن هذا الباب ابلس الرجل سکتا, یہاں سے ہی یہ کلمہ استعمال کیا جاتا ہے ابلس الرجل, یعنی غم کی وجہ سے جو خاموش ہو گیا یا مایوسی کی وجہ سے جو فرد خاموش ہو گیا اسے ابلسا سے تعبیر کیا جاتا ہے. مفردات راغب کے 501 ہجری میں بعض نے وفات کا ان کا لکھا ہے, جبکہ بعض کتب میں 401 ہجری کا بھی احتمال دیا گیا ہے. بہرحال مفردات راغب انہوں نے ابلاس کا معنی ذکر کیا ہے الحزن المعترض من شدت الیأس, شدت مایوسی کی وجہ سے طاری ہونے والے حزن اور غم کو ابلاس سے تعبیر کیا جاتا ہے, شدت مایوسی کی وجہ سے. یہ آپ کے پاس اہل لغت کے معنی آئے. اگر آپ انہی اہل لغت کے معنی پہ جو موجودہ آپ کی خدمت میں نے ذکر کیے ہیں آپ تھوڑا تدبر اور تفکر کریں تو چند چیزیں ہمارے سامنے نتیجہ کی صورت میں آتی ہیں۔ مایوس ہونے کے لیے عربی میں کلمہ یائسہ ہے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر اس کا اب لسہ سے کیا اختلاف یا فرق بنتا ہے، کیونکہ یائسہ قرآن کریم میں بھی لفظ استعمال ہوا، یائسہ من رحمتی، قرآن کریم نے واضح طور پہ ذکر کیا یائسہ الذین کفروا من دینکم، تمہارے دین سے کافر جو ہیں وہ مایوس ہو گئے۔ یا لا ییأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس وہ نہیں ہوتے۔ اولئک یائسوا من رحمتی، وہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے۔ کلمہ مایوس ہے تو پھر ابلاس کا لفظ یا ابلسا یا اس کے مشتق لفظ کیوں ذکر کیے گئے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابلسا کہتے ہیں شدید مایوسی، اور اس مایوسی کی وجہ سے حزن و غم کا چھا جانا کہ انسان بول ہی نہ سکے، یعنی ایسی شدید مایوسی کہ ایک رمق بھی کوئی امید باقی نہ رہے، اس کو کہتے ہیں ابلاس۔ وَإِلَّا یائسہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ مایوسی مطلقاً، مایوسی کے لیے، وہ کم ہو، زیادہ ہو، متوسط ہو، سب کے لیے کلمہ یائسہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم آخر میں صاحب تحقیق کی نگاہ کو دیکھتے ہیں۔ صاحب تحقیق شیخ حسن مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم میں بلاسہ کے معنی کو ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ باب افعال ابلاس سے استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی ہے اس وقت شدید مایوسی جب ایک برے عمل کو انجام دیا جائے، اس وقت شدید مایوسی جب ایک برے عمل کو انجام دیا جائے، اور اس برے عمل کو انجام دینے کی وجہ سے ان شخص کو یا ایک انسان کو پستی اور محتاجی کی کا احساس ہو، جو کہ اس کے حزن اور غم کا باعث بنے، شدید حزن اور غم کا باعث بنے۔ یعنی انہوں نے تین چار معنی اس میں جمع کر دیے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ برے عمل کی بنیاد پر جب شدید مایوسی چھا جائے، بس یأس شدید کو ابلاس کہتے ہیں، یأس مایوسی شدید کو ابلاس کہا جاتا ہے۔ جب ایک برے عمل کی وجہ سے شدید مایوسی چھا جائے اور ایک آزمائش میں انسان مبتلا ہو جائے اور فقر اور محتاجی کا احساس کرتے ہوئے غم اور حزن اسے آگے گھیر لے، اس کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ ابلاس کا لفظ بولا جاتا ہے۔ مایوسی جو ہے وہ مطلق ہے، عمومی ہے، وہ ہر مرحلے کو شامل ہوتی ہے، لیکن ابلاس جو ہے وہ ہر مرحلے کو نہیں، بلکہ ایسی شدید مایوسی جو برے عمل کی احساس پر ہو اور فقر و محتاجی اور غربت کا انسان کو شدید احساس ہو۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ ابلیس کو اگر ابلیس کہا جاتا ہے تو یہ اس کا اصلی نام نہیں ہے۔ ابلیس، عموماً انسان یہ گمان کرتا ہے کہ شیطان کا اصلی نام کیا ہے؟ ابلیس۔ تو یہ ابلیس اصل نام نہیں ہے، بلکہ ابلیس صفت ہے، ابلیس ایک وصف ہے، اس وصف کی بنیاد پر اس کا جو نام پڑ گیا وہ ابلیس کہلایا۔ لہذا ابلیس کو ابلیس اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ وہ اللہ کی رحمت سے شدید طریقے سے مایوس ہو گیا اپنے ایک برے عمل کی وجہ سے۔ اس برے عمل کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے۔ بس ابلیس کو کیوں ابلیس کہا جاتا ہے؟ ایک صفت کی وجہ سے، اور وہ صفت کیا اس میں پائی جاتی ہے؟ وہ بارز صفت جس کا وہ دوسروں کے سامنے اظہار کبھی نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اس صفت کو آشکار کر دیا ہے۔ وہ بارز اور آشکار صفت کیا ہے؟ وہ صفت ہے کہ ابلیس اللہ سے شدید طرح سے مایوس ہے، اور اس مایوسی کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے ایک انتہائی قبیح اور برا عمل انجام دیا، اور جب وہ اس عمل کی آزمائش میں مبتلا ہو کے ناکام ہوا تو اس نے اس کو محتاجی اور فقر نے آ کے گھیر لیا، اور وہ غمگین اور حزین صورت میں ہر وقت اور ہر لحظہ موجود ہے، یعنی حزن اور غم کی شدت مایوسی کی وجہ سے اس کے اوپر چھائی رہتی، یعنی خوشی کا مقام اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ لہذا یہاں سے ہمارے لیے اہل لغت کے جو معنی ہیں اس سے ثابت ہوا کہ ابلیس کیا ہے؟ صفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس ہر شخص کو وہ نا امید کرنا چاہتا ہے۔ ابلیس کا سب سے بڑا وار ہر گناہ کے مقابلے میں، کہ وہ ہر گناہ کے بعد انسان کو ایسی مایوسی میں لانا چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے کسی قسم کی امید نہ رکھے، کسی قسم کی اللہ تعالیٰ سے امید و رجا نہ رکھے. ایسا اگر شرک کراتا ہے تو کیوں شرک کراتا ہے؟ تاکہ اللہ سے انسان کو بعد میں مایوس کر سکے. اگر کفر شیطان کراتا ہے، ابلیس کراتا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ اپنے جیسا اسے کر سکے. یہ ہمارے پاس ایک بیان آیا کہ ابلاس یا ابلیس اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ کامل صورت میں شدید طرح سے مایوس ہے، ایسی مایوسی کہ اس مایوسی سے وہ باہر نہیں نکل سکتا. اور یہ مایوسی جب کسی پر چھا جائے تو پھر اس کے لیے خوشی کا کوئی لمحہ باقی نہیں رہتا، وہ ہمیشہ کے لیے حزین ہے، غمگین ہے، اور اپنے وجود کے اندر انتہائی شدت کے ساتھ پستی اور محتاجی کا احساس کرتا ہے، پستی اور محتاجی کا وہ احساس کرتا ہے. کلمہ ابلیس کے اوپر ایک یہ بھی رائے دی گئی ہے کہ یہ عربی کلمہ نہیں ہے، کیونکہ عربی کلمہ نہ ہونے کا کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ یہ غیر منصرف پڑھا جاتا ہے، یہ عربی قواعد کے باب سے ہے. جبکہ عربی کلمہ ہوتا تو منصرف یہ پڑھا جانا چاہیے تھا. بہرحال جو بھی اس کا یہ معنی بنے، اس میں یہ والا معنی کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا اور شدید مایوس ہو گیا، کہ ایسی مایوسی کہ کامل یأس اور مایوسی اس کو گھیرے ہوئے ہے. بعض نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بالوس سے ہے. بالوس کہتے ہیں خلط ہو جانا، صحیح ہے، چھلنی سے نہ گزارانا، یعنی کسی ذات کو کہ کسی ذات کا خالص نہ ہونا، بلکہ اس کے اندر مختلف عناصر کا خلط ہو جانا اور وہ چھلنی سے نہ گزرنے کی وجہ سے مخلوط حالت میں وہ چیز موجود ہے، مکس حالت میں وہ چیز موجود ہے. اس کو یہ نام اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ جب یہ ملائکہ کے ساتھ عبادت کیا کرتا تھا تو اس کے وجود میں ہمیشہ ہی سے ایسے عناصر رہے ہیں جو بغاوت اور سرکشی اور تکبر کے اوپر، اللہ سبحانہ وتعالی کے مقابلے میں استکبار کے اوپر اسے ابھارے. کیونکہ اسے استکبار سے جدا نہیں کیا گیا، وہ یعنی ایسے چھلنی سے اسے گزارا نہیں کیا گیا کہ خالص ہو جائے. اب غیر خالص صورت میں یہ موجود تھا، اس لیے جب اسے چھلنی کی آزمائی سے گزارا گیا تو وہ خالص نہیں ہو سکا، اور جب خالص نہیں ہو سکا تو اسی ملی جلی کیفیت میں پڑے رہنے کی وجہ سے بالوس سے ابلیس اس کا نام بن گیا. بالوس یعنی خلط ملط حالت میں، مکس حالت میں ایک ذات کا ہونا. لہذا ابلیس کو ابلیس کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ کسی دور میں اللہ کے حضور عبادتیں کیا کرتا تھا اور انتہائی نیک اور پاکیزہ افراد میں سے شمار ہوتا تھا، ہستیوں میں سے شمار ہوتا تھا، لیکن اس کے اندر سرکشی کے عناصر خلط تھے، یہ خالص نہیں تھی اس کی عبادتیں، اس کا وجود خالص نہیں تھا. اس لیے اسے غیر خالص نام ہی اس کا پڑ گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو ملائکہ میں غیر خالص تھا. ملائکہ کون ہیں؟ جو خالص مخلوق ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کاملاً تابع ہیں، لیکن یہ غیر خالص مخلوق تھا، لہٰذا یہ ایک آزمائش کی وجہ سے نمایاں ہو کہ اس کا غیر خالص پن ہمارے لیے آشکار ہو گیا. اس لیے بالوس سے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ابلیس. بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ بالش سے ہے. بالش کا مطلب ہوتا ہے تفتیش و تحقیق و جستجو کرنا، تحقیق و جستجو کرنا. اگر ہم اس معنی کو لے لیں تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ ابلیس اگر بالش سے ہے تو یعنی ابلیس سے ابلیس بن گیا. ابلیس لفظ تھا لیکن ابلیس بن گیا. کیوں اسے ابلیس کہا گیا؟ اس لیے ابلیس کہا گیا کہ اس کی جب تحقیق اور تفتیش کی گئی تو یہ ایک مجرم صفت شخص اور مجرم صفت ذات نکلی، اس لیے اس کا نام ابلیس پڑ گیا کہ یہ پہچانا گیا اس کے داخل میں، اس کے باطن کے اندر ایک تکبر اور سرکشی اور بغاوت پائی جاتی تھی. لہذا جب اس کو تفتیش کیا گیا، جانچ پڑتال کی گئی، تحقیق و جستجو کی گئی، تو پتہ لگا کہ یہ باطنی طور پہ ایک غیر الہی شخصیت ہے، غیر الہی ایک ذات ہے. باطنی طور ظاہر اس کا یہ تھا کہ بڑا عالم یا بڑا ربانی یا بڑا الہی راستوں کی پر چلنے والی ہستی ہے، لیکن جب تفتیش اور جانچ پڑتال کی گئی تو اس کے برعکس نکلا. اس لیے بالش سے یہ ابلیس اور ابلیس سے ابلیس نکلا. بہرحال تین احتمال بس ہمارے پاس ہو گئے کہ ابلیس کو ابلیس کیوں کہا جاتا ہے. ایک ہو گیا کہ یہ شدید نا امید تھا. نمبر دو، ابلیس کو اس لیے ابلیس کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بالوس سے ہے اور یہ خالص نہیں ہو سکا اللہ کی اطاعت میں، اطاعت الہی میں خالص نہیں ثابت ہوا، غیر خالص ثابت ہوا اور غیر خالص ہی اس کا نام پڑ گیا۔ اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ پہلے اس کی تفتیش اور تحقیق نہیں ہوئی تھی، ایک واقعے اور ایک آزمائش کے ذریعے سے جب اس کے باطنی احوال کی تحقیق اور جانچ پڑتال اور تفتیش ہوئی تو اس کا غیر خالص ہونا یا الہی اطاعت کا حامل نہ ہونا ظاہر ہو گیا، الہی اطاعت کا نہ حامل ہونا ظاہر ہو گیا۔ بس بالاسا، بالوس اور تیسرا ہمارے پاس ہے بالش، یہ تین معنی ہمارے پاس اس حوالے سے آ گئے۔ آپ نے ان تینوں جگہوں پہ دیکھا کہ یہ ابلیس کا نام نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اوصاف ہیں۔ بس بالاسا میں نا امیدی کی صفت ہے اور بالوس میں غیر خالص ہونے کی صفت ہے کہ اطاعت الہی میں خالص نہیں نکلا، صحیح ہے؟ بالوس میں کون سا وصف درکار ہے؟ غیر خالص ہونے کا۔ اور بالش میں کیا ہے؟ بالش میں اس کا تفتیش ہونا اور جانچ پڑتال ہونے کی صورت میں غیر خالص ہونا نکلنا ہے۔ یہ تین اوصاف ہیں، ان تین اوصاف کی وجہ سے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ ابلیس پڑ گیا۔ اکثر علماء قائل ہیں کہ اس کا نام ابلیس پڑنے کی وجہ وہی پہلی ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے شدید طور پہ مایوس ہونا، کیونکہ اللہ نے اپنی رحمت سے وسیع تر کسی صفت اور کسی اور اپنے وصف کو قرار نہیں دیا۔ اللہ کا جو فعل سب سے وسیع ہے، اللہ کی جو صفت سب سے وسیع ہے، وہ کون سی ہیں؟ وسعت رحمتی من کل شیء۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہوتا ہے کہ ہر شے سے وسیع تر اللہ کی رحمت ہے، اور اگر یہ ابلیس کو یہ مایوسی دامنگیر نہ ہوتی تو یہ امکان پایا جا سکتا ہے کہ رحمت الہی شامل ہو جائے، اتنی وسعت ہے رحمت الہی۔ یعنی رحمت الہی کی جب وسعتوں کو بیان کیا جاتا ہے تو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی اس کی حد نہیں ہے، اگرچہ تم ابلیس ہی کو کیوں نہ سامنے لے آؤ، لیکن یہ ابلیس کے اندر خامی ہے۔ اس لیے بعض نے کہا کہ اب ابلاس اسے کہتے ہیں کہ جب ایک ذات کے داخل سے مایوسی پھوٹ نکلے، اور ایسی مایوسی کہ اس کی جڑ بھی اس کا باطن ہے اور اس نے اس کے پورے وجود کو گھیر لیا ہے۔ لہذا ابلیس کے وجود کے اندر جو شدید مایوسی پائی جاتی ہے، اس نے اسے اللہ کی رحمت سے کاملاً کاملاً مایوس کر دیا ہے، وإلا اس نے اللہ کی بارگاہ میں جو تقاضا کیا تھا وہاں پہ رحمت الہی کے ہمیں اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے یوم یبعثون، روز قیامت تک کیا؟ آزاد چھوڑا جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی رحمت کے باعث اسے چھوڑ دیا۔ وإلا فلفور عذاب دینا، یہ اللہ کی قہاریت کا نتیجہ ہے۔ اس میں قہار، اس کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اس کی فوراً پکڑ کی جاتی، لیکن رحمت الہی کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو ڈھیل دے دی جائے، اسے مہلت دے دی جائے۔ لہذا یہ ہمارے پاس ایک بیان آیا۔ قرآن کریم میں ایسا نہیں ہے کہ کلمہ بالاسا ابلیس کے علاوہ استعمال نہیں ہوا۔ قرآن کریم میں کلمہ بالاسا یعنی شدید شدید نا امیدی، شدید مایوسی، قرآن کریم میں 5-6 آیات میں یہ کلمہ وارد ہوا ہے، البتہ ہر جگہ پہ باب افعال سے آیا ہے۔ ہاں، اس کلمہ کا قرآن کریم کے تناظر میں ہی جائزہ لیں، کیونکہ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے تو وہ ایک مایوسی کی ظلمت اپنے وجود کے اندر پاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی ظلمت کو ختم کرنے کے لیے توبہ ہے، استغفار ہے، مغفرت ہے، اپنی رحمت وسیع کا بیان ہے، یہ سارے کے سارے امور اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھ دیے، حتیٰ کہ اللہ تعالی نے اپنے گناہگار بندوں کو اپنی طرف نسبت دی کہ فبشر عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ یہاں پہ جنہوں نے اسراف اپنے نفوس کے اوپر کیا ان بندوں کو اپنے طرف نسبت دی، عبادی الذین، کہ میرے بندے۔ تو یہ جو خداوند متعال کا اس قدر اہتمام کرنا ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ انسان جب بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کرتا ہے یا اللہ تعالی کی حدود کو پامال کرتا ہے تو اس کے وجود کے اندر وہ نا امیدی اور مایوسی کی ایک ظلمت اور تاریکی کا شائبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس نا امیدی کو وسیع کرتا چلا جائے تو وہ وسیع سے وسیع دائرہ ہوتا چلا جائے گا، اور ابلیس یہی چاہتا ہے۔ اس لیے نہج البلاغہ میں بھی، اور انشاءاللہ قرآن کریم میں ایک آیت سورہ حشر کی آخری آیات میں ہے، کہ پہلے وہ کہتا ہے انسان کو اکفر، کہ کفر کرو، جب وہ کفر کر کے بیٹھ جاتا ہے انسان تو فوراً کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ جو عالمین کا رب ہے اسے ڈرتا ہوں، یہ کیا تو کام کر بیٹھا ہے؟ پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ لہذا شیطان ابلیس اس کی تمام کے تمام سازش ہے ہی یہ کہ وہ اول کیا کرتا ہے کہ گناہ کی راہ کے اوپر لگانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنے ہی جیسا اسے اور اپنے ہی رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے کہ نا امید کر دے۔ اور یہاں پہ ہمارے پاس آیات روایات کے بیانات کثیر ہیں کہ جتنا بڑا گناہ ہو جائے اور جتنے کثیر گناہ ہو جائیں اللہ سے کم نا امید نہ ہو۔ اس لیے شرک کے بعد قرآن کریم نے حتیٰ کہ قتل سے بھی بدتر گناہ قرآن کریم کی نگاہ میں وہ کیا ہے؟ نا امید اللہ سے ہونا، سب سے بدترین گناہ جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا شرک کے بعد، جیسا کہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سب سے بدترین شرک اور کفر کے بعد کون سا گناہ ہے، کیونکہ ان شرک لظلم عظیم، شرک کے بعد سب سے بدترین گناہ وہ اللہ سے مایوس ہونا ہے، اور ابلیس یہی کام کرنا چاہتا ہے۔ البتہ ہم اس کلمے کی تھوڑی سی اور تحقیق کر لیں، قرآن کریم میں غالباً سورہ مومنون اس میں ارشاد باری، سورہ روم آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، کہ جب روز قیامت آئے گی، جب قیامت کی گھڑی آئے گی، ساعت قیامت آئے گی، تو مجرمین کی حالت کیا ہوگی؟ یبلس المجرمون، مجرمین شدید مایوسی کے عالم میں ہوں گے۔ دیکھیں مایوسی خود ایک عذاب ہے، انسان اپنے وجود میں اس کا احساس کرتا ہے۔ ہم زندگی میں بہت ساری چیزوں سے بعض اوقات اندر انتظار کرتے کرتے کیا ہے اور امید باندھے باندھے جب تھک جاتے ہیں تو اس سے نا امید ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لہذا یہ کیفیت انسان اپنے اندر پاتا ہے بہت سارے اہم مقامات پہ، مثلا مریض ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے اندر سے اپنے آپ کو چھوڑ بیٹھتا ہے، ہمت چھوڑ بیٹھتا ہے کہ میں نہیں اب ٹھیک ہو سکتا۔ یہ کیفیت، جب یہ کیفیت آتی ہے تو بالکل ہر چیز سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ سے بھی نفرت کرتا ہے، آس پاس کی چیزوں سے بھی نفرت کرتا ہے، کیونکہ جب شدید مایوسی انسان پہ طاری ہو یا مایوسی کی کیفیت طاری ہو تو یہ چند چیزوں کو خود بخود لے کے آتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے احساس پستی ہوتی ہے، اسے احساس حقارت ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوئی نہیں، حقیر اور پست اپنا وجود اسے لگتا ہے۔ دوسری چیز جو آتی ہے انتہائی احساس محتاجی ہوتا ہے، انتہائی احساس محتاجی کہ کوئی بھی اس کو اس مشکل سے نہیں نکال سکتا، مدد کا اپنے وجود میں انتہائی زیادہ احساس پاتا ہے، یعنی ایک عام حالت سے کئی گنا بڑھ چڑھ کے احساس پاتا ہے جب وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تیسری حالت اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ تیسری حالت ہے کہ ایسا غم اسے گھیر لیتا ہے کہ وہ اپنے وجود کے اندر جو احساسات ہیں، جو احوال گزر رہے ہیں، اس کی ترجمانی نہیں کر سکتا، اسے بیان نہیں کر سکتا، یعنی خاموش ہو جاتا ہے۔ اس لیے کتاب العین اور اس طرح کی جو ہماری دیگر کتابیں ہیں اس میں ابلس الرجل یعنی سکت غم من، غم کی احساس پر خاموش ہو جانا، بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ منہ بند ہو جانا اور بول ہی نہیں سکتا۔ ایک دفعہ انسان کا نہ بولنا ہے، منہ بند ہو جانا ہے خوف کی شدت کی وجہ سے، یہ کیفیت الگ ہے۔ ایک دفعہ انسان منہ بند کر لیتا ہے، بالکل چپ ہو جاتا ہے، نا امیدی کی وجہ سے، شدید مایوسی اور نا امیدی کی وجہ سے، اور اس شدید نا امیدی اور مایوسی کی وجہ سے اندر غضبناک ہوتا ہے، غصہ شدید آتا ہے، اور اس غصے اور غضبناک ہونے کی کیفیت میں انسان ایک انتہائی تکلیف کا احساس کرتا ہے۔ اس لیے شیطان ابلیس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ چونکہ وہ شدید مایوس ہے، یعنی مایوسی کامل اسے گھیری ہوئی ہے، ایک ذرہ بھی اسے امید نہیں ہے، مایوسی کامل، اس مایوسی کامل کی وجہ سے پستی کا احساس بھی اسے ہے، محتاجی کا بھی شدید احساس ہے، اور اندر غصہ اور غضب اس کے اندر بھرا ہوا ہے، کیونکہ حزین ہے، غمگین ہے، نہیں اپنی کیفیت دوسروں کے سامنے بیان کر سکتا کہ میرے ساتھ اندر کیا گزر رہی ہے۔ لہذا مایوس انسان، عموماً آپ نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہوگا کہ مایوس اگر شدید ہو جائے، اگر ایک عام حالت مایوسی ہے تو غضب کی وجہ سے اس کے شکوہ شکایت زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر شدید مایوسی گھیر لی جائے تو دوسروں کی باتیں سنتا ہے بالکل خاموش ہو جاتا ہے، ساکت ہو جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، اور اندر اندر شدید غصہ اور غم اور حزن کھا رہا ہوتا ہے۔ لہذا علماء نے یہ تحریک کیا ہے کہ شدید مایوسی خود عذاب کی انواع میں سے ایک سخت ترین عذاب ہے، شدید مایوسی سخت ترین عذاب ہے، اور مومن کبھی بھی اس مایوسی کی کیفیت میں نہیں آتا۔ مومن دنیا کی طرف سے تو ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے اس کی امید، اس کی رجا، اس کی طمع، وہ کبھی بھی نہیں ختم ہوتی۔ اور شیطان نے اللہ سے نا امید ہو گیا ہے، جبکہ مخلوق اللہ سے، اس نے وہاں پہ اس کی امیدیں جگا دی ہیں، لیکن اللہ سے کاملاً کاملاً نا امید ہے۔ ادھر آپ نے مجرمین کی حالت دیکھی، روز قیامت مجرمین اسی عذاب میں دوچار ہوں گے، یبلس المجرمون۔ اسی طرح سے سورہ انعام آیت نمبر 44 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اخذناہم بغتتاً فإذا ہم مبلسون۔ پوری آیت کو اگر آپ مطالعہ کریں تو اس آیت میں در حقیقت ایک نوع عذاب کی خبر دی گئی ہے، اور یہ نوع عذاب بھی بہت خطرناک ہے انسان کے لیے۔ قرآن کی اس آیت کے آغاز میں ذکر یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے تذکر کے لیے اور ان کے ہدایت کے لیے نصیحتوں کو اتارا اور ان کو یہ حکم دیا کہ اس کو یاد دہانی کریں، لیکن انہوں نے یاد دہانی کی بجائے کیا کیا، ونسوا مما ذکروا به، کہ اس کو انہوں نے فراموش کر دیا جس کی یاد دہانی کرنی تھی۔ اس صفت کی طرف غور کریں گے، صفت کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ جس چیز کی یاد دہانی اللہ سبحانہ وتعالی نے لازم قرار دی تھی، جن نصیحتوں کو اختیار کرنا اللہ تعالی نے لازم قرار دیا تھا، ان چیزوں کو فراموش کر دیا۔ اب جب فراموش کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی خوب ان کو نعمتوں میں لے آیا، فوراً ان کی پکڑ نہیں کی، کیا اللہ تعالیٰ نے کیا، خوب نعمتیں عطا کر دیں، اتنی نعمتیں دیں، اتنی نعمتیں دیں کہ وہ نعمتوں میں خوش خوش زندگی بسر کرنے لگے اور ہر وقت خوشی میں مبتلا رہتے تھے، اور اسی خوشی میں وہ مبتلا تھے۔ اخذناہم بغتتاً، اچانک ہم نے ان کی رسی کو کھینچ لیا، اچانک ہم نے ان کی پکڑ کی، فإذا ہم مبلسون، اور ایسی پکڑ کی کہ ان کے اوپر کیا حالت طاری ہو گئی، شدید ابلاس کا شکار ہو گئے، شدید مایوسی کا شکار ہو گئے۔ لہذا آپ نے اس آیت کریمہ میں بھی دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کس طریقے سے عذاب دیتا ہے، یعنی وہ افراد جنہوں نے فراموش کر کے، گناہ کر کے، اللہ تعالی کی آیات سے نظر چرا کے، فراموشی کے گناہ نے ان کو اس سطح کی پر لے آیا کہ اب ابدی عذاب کا وہ نشانہ بنے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں دی کہ اور فراموشی کے کمال فراموشی تک پہنچے، یعنی اس کمال عذاب تک پہنچے۔ گرتے گئے، گرتے گئے، گرتے گئے، یہاں تک کہ وہ اس جگہ تک یا اس سطح اور مرتبے تک پہنچ گئے کہ جہاں پہ مکر الہی انہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ جب وہ وہاں تک پہنچ گئے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شدید پکڑ کی، اور جب شدید پکڑ کی تو پہلی حالت ان پر کیا طاری ہوئی، فَإِذَا هُمْ مبلسون، وہ شدید مایوسی کا شکار تھے، شدید مایوسی کا شکار۔ یہ ہم نہ سمجھیں کہ یہ والی آیات بس ماضی کے چند لوگوں کے لیے تھی، آج کے دور میں آس پاس ہم لوگ اور ہمارے آس پاس کے افراد کے اوپر اس طرح کا کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا یا وہ ان کیفیات میں نہیں گھرتے، یہ ہر دور کے انسان کے لیے قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم ایک بہتے دریا کی طرح ہے، ایک جاری پانی کی طرح ہے۔ سابق جو تھے وہ استفادہ کر گئے، جنہوں نے جتنا استفادہ کرنا تھا، یہ بحر رواں جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گا اور آگے والے پھر اس سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ اسی طرح چند اور آیات میں بھی کلمہ مبلس کا لفظ وارد ہوا ہے، اور قرآن نے اس کلمے کو استعمال کر کے مجرمین کی کیفیات کو بیان کیا ہے کہ مجرمین ان کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کیسا سلوک کرے گا۔ یہ قرآن کریم کے تناظر میں کلمہ ابلیس و کلمہ مبلس، اس کا آپ کی خدمت میں تعارف تھا۔ آئیں اب ہم قرآن کریم کی آیات میں منتقل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات میں ابلیس کے حوالے سے جو کچھ تذکرہ ہے، تقریباً 11 جگہوں پر ابلیس کا لفظ وارد ہوا ہے۔ قرآن کریم میں 11 جگہوں پر ابلیس کا لفظ وارد ہوا ہے۔ ایک آیت کے علاوہ 10 آیات جو اس قرآن کریم میں تعلق رکھتی ہیں وہ ایک ہی واقعے سے مربوط ہیں، اور اس واقعے کا عنوان کیا ہے، اس واقعے کا عنوان وہی واقعہ اور آزمائش ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا تو حکم دیا ابلیس اور ملائکہ کو کہ وہ سجدہ کریں، تمام کے تمام ملائکہ نے سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے کیا کیا؟ استکبار کیا، تکبر دکھایا، اور اس تکبر کے نتیجے میں وہ راندہ درگاہ ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گیا۔ یہ واقعہ کچھ طولانیت رکھتا ہے اور ہم ساری کی ساری آیات آج کے دن اس حوالے سے نہیں پڑھ پائیں گے۔ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پہلے ہم ایک یعنی قرآن کریم کی آیات میں وارد ہونے سے پہلے ایک عمومی تعارف اس کا کرا دیں اور پھر قرآن کریم کی آیات کو انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ الکافی میں ایک روایت وارد ہوئی ہے اور اس کے بعد یعنی ابلیس کا آدم علیہ السلام سے ٹکراؤ اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر زندگی اور زندگی کا آزمائش کا ہونا، یہ آپ کی خدمت میں ابھی بیان کیا جا رہا ہے۔ البتہ سرنامہ کلام ہم ایک آیت کو قرار دیتے ہیں اور وہ سورہ حجر آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 35 تک ہے، 27 سے 35 تک ہے۔ ہم ترتیب سے انشاءاللہ آیات کو دیکھیں گے، جہاں جہاں ابلیس وارد ہوا ہے 11 کی 11 آیات کو مطالعہ کریں گے، لیکن آج کے درس میں ہم پہلی آیت سورہ حجر سے استفادہ کر رہے ہیں۔ سورہ حجر سے استفادہ کرنے کی وجہ بھی آپ کی خدمت میں ذکر کی جائے، کیونکہ ابھی آپ نے ابلیس کا تو تعارف دیکھ لیا۔ یہاں پہ البتہ ایک اور نقطہ کہ ابلیس کے اس ہستی کا، اس ذات کا یہ نام کیوں پڑا ابلیس؟ وہ ایک صفت کی وجہ سے پڑا، اس کے ایک کام کی وجہ سے پڑا۔ وَإِلَّا نہ شیطان اس کا اصلی نام ہے اور نہ ابلیس اس کا اصلی نام ہے۔ اصلی نام جو عبرانی زبان میں وارد ہوا ہے وہ ہے عزازیل، عین زال الف زال یا لام، عزازیل یہ اس کا اصلی نام وارد ہوا ہے۔ لیکن اس کا عربی نام کیا ہے؟ ہمارے یہاں بعض روایات سے پتہ لگتا ہے اس کا اصلی نام الحارس ہے یا عبد الحارس ہے۔ اس کا فرشتوں کے درمیان کیا نام تھا؟ حارث۔ اس لیے ہمارے یہاں بعض احادیث میں وارد ہوئے اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند ترین نام وہ تین نام ہیں، پہلا ہے حارث، دوسرا ہے مالک، اور تیسرا ہے خالد۔ تو حارث اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ البتہ علماء نے پھر بقیہ اس کی توجیہ بھی کی ہے، کیونکہ بہت ساری بزرگ ہستیوں کا نام بھی انہی ناموں میں آیا ہے۔ خلاصے کلام کہ عبرانی زبان میں ابلیس کا اصلی نام کیا ہے؟ عزازیل، اور اس کا عربی میں کیا نام ہے؟ حارث، اور عربی کے مطابق اس کی کنیت ہے ابو مرہ، ابو مرہ، میم رے کی پرشد اور گولتا، یہ اس کی کنیت ہے۔ یہ آپ کے پاس ایک خلاصتاً بیان آیا۔ اب اس کی زندگانی اور اس کا وہ عمل جس کی وجہ سے اس کا نام ابلیس پڑا، اس کا تذکرہ قرآن کریم کے تناظر میں دیکھتے ہیں، اور پھر اس کا اس زمین کے اوپر نسل کا بڑھنا اور ٹکراؤ جو آدم و بنی آدم کے ساتھ ہے اس کا بیان دیکھتے ہیں۔ اس لیے سورہ حجر آیت نمبر 27 سے 35 آپ کے سامنے یہ آیات پیش کی جاتی ہیں۔ ہم ان آیات کے تناظر میں بعض احادیث سے فقط استفادہ کریں گے۔ آیت نمبر 27 سورہ حجر، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے والجانہ خلقناہ من قبل من نار سموم، انسان کی خلقت سے پہلے ہم نے جنوں کو بنایا، لیکن جنوں کو کس سے بنایا؟ زہریلی آگ سے۔ سموم کہتے ہیں سم، زہریلی آگ، من نار سموم، یعنی جنوں کی خلقت انسانوں سے پہلے ہے، اور جنوں کی خلقت کس سے ہے؟ نار سموم سے ہے، یعنی ایک زہریلی آگ سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وہ وقت یاد کیجئے، وہ زمانہ یاد کریں کہ جب آپ کے رب نے ملائکہ کو کہا انی خالقم بشرن، کہ میں ایک بشر کو خلق کرنے والا ہوں یا کر رہا ہوں، من سلسال من حمائم مسنون، کھڑکھڑاتی سلسال، یعنی وہ جو آوازیں دیتی ہے مٹی کا، اگر آپ مجسمہ بنائیں نا تو اس کو کھڑا کرنا چاہیں تو وہ پھر سارے اس کے جو تھوڑے سے گیپ ہوتے ہیں، تھوڑی سی دراڑے ہوتی ہیں، وہ ایک ساتھ ایک چیز ملتی ہے تو کھڑکھڑانے کی پھر آواز آتی ہے۔ تو اس سے تعبیر کیا، من سلسال من حمائم مسنون، حمائم مسنون کہتے ہیں بدبودار مٹی، जैसे होता है ना कीचड़ वगैरह, कई किस्म की मिट्टी अगर मिला दें तो उसमें एक बदबू पैदा हो जाती है, तो खड़खड़ाती बदबूदार मिट्टी से, ये जो खनखनाती मिट्टी है ये तभी होती है कि जब उसको आग में इतना पकाया जाए कि वो सख्त हो जाए, यानी कीचड़ जब नरम हो तब तो उसके अंदर से कोई आवाज़ें नहीं आती, लिहाजा उसे आग के साथ तपिश दी जाती है यहाँ तक कि वो खनखनाने वाली मिट्टी बन जाती है। फिर आगे इरशाद बारी ताला होता है, यानी यहाँ पे इन्नी खालिकुम बशरन मिन सलसाले मिन हमाइन मसनून फ़ाइदा सवैतहू, जब उसको कामिल बना दिया मैंने, व नफ़ख़ तो फ़ीही मिन रूही, और अपनी रूह से उसमें फूंक दिया, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो उसके सामने सारे के सारे क्या हो गए, सजदा रेज़ हो गए। ये सजदा पेशानी के साथ नहीं था कि आप कहें कि नहीं आदम अलैहिस्सलाम मिसले काबा थे, सबने सजदा किया हो, क्योंकि फ़रिश्ते तो पेशानियाँ नहीं रखते, हर शय का उसी की ज़ात के मुताबिक सजदा है, इसे ज़हन नशीन करें, हर शय अपनी ही ज़ात के मुताबिक सजदा करती है। सजदा असल में अलामत है कमाल तवाज़ो व इनकसारी का, कि इससे आगे के तवाज़ो और इनकसारी का मरहला हमारे पास मौजूद नहीं है। मट्टी के ऊपर इंसान का अपने सबसे बाला चीज़, सबसे बाइज्जत तरीन चीज़ जिसके ऊपर इंसान फ़ख्र करता है, और वो फ़ख्र करने वाली चीज़ें महावरतन भी इस्तेमाल होती हैं कि मैंने इसकी पेशानी या इसकी नाक रगड़ के रख दी, सही है। तो सजदा वो चीज़ है जिसमें पेशानी और नाक दोनों ही तवाज़ो, हकारत, पस्ती, तजलील और तजल्लुल इन एहसासात के साथ रख दी जाती है, लिहाजा जिल्लत के एतबार से और तवाज़ो के एतबार से सजदे से बढ़कर कोई और तरीक़ेकार नहीं है, इसलिए सजदा कहा जाता है। अब हर शय उसकी तवाज़ो, कमाल तवाज़ो का इजहार व इनकसारी का इजहार उसी ज़ात के मुताबिक है, लिहाजा मलाइका का जो सजदा है वो उन्हीं की ज़ात के मुताबिक है, ना कि पेशानियाँ रख के और नाक ज़मीन की पर रगड़ के ये सजदा किया गया। फसजद अल मलाइका तो कुल्लुहुम अजमाउन, अल्लाह ताला खबर दे रहा है कि तमाम के तमाम मलाइका, जितने भी मलाइका थे सब ने क्या किया, सजदा रेज़ हो गए, यानी कामिलन सर तस्लीम खम कर लिया और इताअत को कबूल कर लिया। इल्ला इबलीसा, अगर कोई इस दायरे से बाहर निकला तो कौन था, इबलीस, इधर लफ्ज़ आया इबलीस। इबलीस का जुर्म क्या था, अबा अन यकूना मअ साजिदीन, अबा इनकार कर दिया उसने, यानी अपनी उस सरकशी और बगावत को जाहिर कर दिया। ये जो जुर्म है बगावत, ये वो जुर्म है कि जो इंसान को नाउम्मीदी की तरफ लाती है। इसका ताल्लुक देखें, अबा का ताल्लुक इबलीसियत से ज़रूर हमें जोड़ना चाहिए, यहाँ पे एक अहम नुक्ता है। यही वजह है कि जो गुनाह भी इंसान करता है उस गुनाह में सरकशी हुई या नहीं, उस गुनाह में अल्लाह की इताअत का इनकार हुआ या नहीं, उसमें अल्लाह सुबहान तआला के फरमान का इनकार हुआ या नहीं, इनकार हुआ, और हर इनकार वो ना उम्मीदी को खींच के लेके आता है। यहाँ पे फिर इंसान को दूसरे मरहले में टकराव शुरू हो जाता है, पहले मरहले में अपनी शहवात से या मुमकिन है कि अपनी अकड़पन से लड़ा हो और उसमें नफ्स उसका छा गया और अक्ल उसकी जहर हो गई और नफ्स की एहसास के ऊपर वो शहवत का शिकार हो के या गज़ब का शिकार हो के मासियत कर बैठा, ये एक लड़ाई थी जिसमें नाकाम हुआ। अब दूसरी लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि हर इनकार ना उम्मीदी और मायूसी को लेके आता है, और जब भी मायूसी छाती चली जाए यहाँ पे वो इबलीस, इबलीस की विलायत में ज़्यादा चला जाता है, जाना ज़्यादा शुरू हो जाता है। लिहाजा आपने मुलाहिज़ा किया कि अगर कोई शख्स इबलीसियत से निकलना चाहता है, शैतानों की शैतनत से निकलना चाहता है, विलायत शैतान से फरार करना चाहता है, उसका सबसे पहला हल क्या है, अल्लाह से उम्मीद जोड़ ले, अल्लाह से मायूसी को ख़त्म कर ले, अल्लाह से शदीद तमा को जोड़ ले, शदीद एक उम्मीद और आस को अल्लाह ताला से जोड़ ले। जितनी शिद्दत रहमत इलाही से मुलहक होती चली जाती है उतना विलायत शैतान से इंसान दूर होता चला जाएगा। अबा यकून मअ साजिदीन कौल या इबलीस, हो देखिए इसी आयात में दो दफ़ा इबलीस आ गया, अल्लाह सुबहानो ताला ने इबलीस को खिताब करके कहा, या इबलीस मालका, क्या तुझको हो गया, अल्लाह तकून मअ साजिदीन, سجدہ نہیں کر رہا تو؟ قالا، اب اپنی دلیل پیش کی اس نے، اس دلیل سے بڑا استفادہ آئمہ علیہ السلام کی حدیث میں کیا گیا ہے، یعنی اس نے قیاس کیا. پہلا شخص جس نے قیاس کیا وہ یہی تھا. تو ابلیس نے جواب دیا، لم اکن لأسجد لبشرین، میں کہاں اس بشر کو سجدہ کروں، خلقتہ من صلصال من حمإ مسنون، بدبودار مٹی سے، کھنکناتی مٹی سے تو نے اس کو خلق کیا ہے، اس بشر کو میں سجدہ نہیں کر سکتا. یعنی یہاں پہ کیا اس نے کیا، پہلے اللہ کی نافرمانی کی یا پہلے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر کیا؟ دو میں سے کون سا ہے؟ دونوں ہی استکبار ہیں. انشاءاللہ یہ آگے آئے گا. تکبر کی دو قسمیں ہیں، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے فرمان یا حق کے مقابلے میں جو اکڑ جانا ہے یا حق کا انکار کرنا یا ہٹ درمی دکھانا ہے، یہ تکبر ہے، یہ سب سے بدترین تکبر ہے. دوسرا تکبر یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں کسی کے سامنے اپنی بڑائی کا احساس کرنا اور دوسرے کو حقیر جاننا ہے. یہاں پہ ہر دو تکبر موجود ہیں، لیکن جو بڑا تکبر ہے وہ پہلے اس نے کیا، اس لیے ابا کا کلمہ پہلے آیا ہے، اس نے انکار کیا. یہ جو انکار ہے یہ حق کے مقابلے میں تکبر ہے. بس حق سے منہ موڑنا یہ تکبر ہے، یہ استکبار ہے. اور دوسرا کیا کیا کہ آدم کو اپنے سے پست خیال کیا. بس یہاں پہ قیاس کیا، آگ نورانی ہوتی ہے اور اس نورانیت کی بنیاد کے اوپر اس نے آگ کو بالا تر قرار دیا، اور بدبودار مٹی اور کھنکناٹی مٹی سے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم کا پیکر بنایا، اس پیکر کے مقابلے میں اس نے نار سے قیاس کیا. بعض نے لکھا ہے کہ اس نے غلط قیاس کیا، اگر وہ اس بدبودار مٹی کے باطن میں جھانک کے، پیکر میں جھانک کے نورانیت کا مشاہدہ کرتا تو یہ نورانیت اس کو سر تسلیم خم کرنے پہ مجبور کر دیتی کہ کیا عظیم نورانیت اس پیکر خاکی کے اندر اللہ تعالیٰ نے سما دی ہے. اصلاً اس کو اس کی طرف توجہ اس کی نہیں گئی. قال لم اکن لأسجد لبشر، کہ میں نہیں ایسے بشر کا سجدہ کر سکتا، خلقتہ من صلصال من حمإ مسنون، کہ جس کو تو نے بدبودار کھنکناتی مٹی سے خلق کیا ہے. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فخرج منہا، نکل جا تو یہاں سے، فَإِنَّكَ رجیم، تو رجیم ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، یوم الدین تک تیرے اوپر لعنت ہے. لعنت بد دعا ہے. کیا اس بد دعا کا مطلب ہے؟ رحمت الہی سے دور ہونا، محروم ہونا یا اللہ کی رحمت سے دور ہونا. لہذا تو روز قیامت تک اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور اس دعا کا حقیقی کیا ہمارے پاس مصداق ہے؟ خود اس کا مایوس ہونا. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کون سے آدم تھے؟ یہ وہی آدم تھے کہ جن کی نسل سے ہم ہیں یا نہیں؟ یہ وہ پہلے آدم تھے، اس کے بعد کئی سو آدم یا کئی ہزار یا کئی آدم گزرے ہیں. ایک معتبر حدیث میں وارد ہوا ہے کہ امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آدم سے پہلے کیا تھا؟ امام نے فرمایا آدم. ان سے پہلے کیا تھا؟ انہوں نے کہا آدم. تو اس طرح سے بعض روایات میں پتہ نہیں کتنے متعدد آدم کے بعد جو آدم آئے ہم ان کی نسل سے ہیں. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ یہ پہلے آدم کے ساتھ پیش آیا، اس کے بعد بقیہ آدم کے ساتھ پیش نہیں آیا. پہلے آدم کے ساتھ پیش آیا، پہلے آدم کے ساتھ یہ ٹکراؤ ہوا، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں یہ آزمائش چل رہی ہے، اور اس کے نمونے اور مصداق، جس طرح اس پہلے آدم اور ان کا سلسلہ اس دنیا سے ختم ہوا تو انہی کے جہد سے اب دوسرے آدم آئے، اسی طرح سے جو آگے ابلیس کا سلسلہ ہے وہ بھی اسی طریقے سے آیا. اب یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیا وہ جو پہلے آدم کے ساتھ ابلیس تھا وہ اب بھی ہے یا نہیں؟ وہ یوم الدین تک اور ان کے یوم الدین تک تھا، اس کا کیا ہمارے پاس تعین ہوگا؟ لہذا یہ چند سوال اپنی جگہ پہ ہمیشہ رہ جانے والے ہیں کہ اس کی تشریح ہم بعد میں دیکھیں گے. اس حوالے سے اب ہمارے پاس ایک بات آ گئی، زمین کے اوپر آدم علیہ السلام کی نسل شروع کرنے سے پہلے، اور آدم علیہ السلام کو حجت زمین کے اوپر قرار دے کر نبوت عطا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دشمنی ابلیس کے ساتھ وہ ایجاد کرائی. لہذا یہ جو دشمنی ہے اس دشمنی کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. لہذا خلقت آدم سے پہلے یعنی زمین کے اوپر نزول ہے, بلکہ یہ کہ نزول آدم سے پہلے جو خلقت آدم کے اعتبار سے دشمنی ایجاد ہوئی وہ دشمنی کبھی بھی دوستی میں تبدیل نہیں ہو سکتی. لہذا تمام کے تمام اختلافات کی اصل جڑ وہ یہی دشمنی ہے. لہذا یہ دشمنی جو ایجاد ہوئی ہے اس کے اندر بھی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی, بدون حکمت یہ دشمنی ایجاد نہیں ہوئی. کہ اس حکمت کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کسی آگے کے دروس میں کسی مرحلے کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے, لیکن اس جگہ پہ آئیں اور آپ اب دقت کریں, کیونکہ یہ نقطہ نہ فراموش کرنے والا نقطہ ہے کہ اگر اس نقطے سے ہم نظروں کو چرا لیں تو اس دنیا کے جتنے حوادث ہیں اس کی صحیح تحلیل نہیں کر سکیں گے. انبیاء و ائمہ علیہ السلام کا سلسلہ اور ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا اور ان کا جو موقف عدل تھا اور اس کے مقابلے میں جو باطل آیا, ان سب کے سب معرکوں کے پیچھے حکمت کو کبھی بھی نہیں جان سکیں گے. اس لیے وہ کیا ہمیں جاننا ضروری ہے, ابلیس کا ٹکراؤ آدم علیہ السلام سے و بنی آدم علیہ السلام سے, درست, یہ ٹکراؤ نزول آدم سے پہلے وجود میں آیا. جب نزول آدم سے پہلے جو دشمنی شروع ہوئی ہے تو قرآن خود بیان کر رہا ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَوْمِ الدِّينِ, کہ تیرے اوپر یوم الدین تک لعنت ہے, یا إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, روز قیامت تک تیرے جب اٹھائے جانے والے دن تک تجھ کو مہلت ہے. لہذا یہ دشمنی اٹھائے جانے والے دن تک چلتی رہے گی, اس دشمنی سے ہم نے کبھی بھی صرف نظر نہیں کرنا. اچھا, ابلیس نے تکبر میں کیا کیا تھا؟ غور کریں, ادھر توجہ کریں کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے اس میں اس نے کیا کہا, ابا, اس نے انکار کیا, اور بعض قرآن کی جگہ میں انشاءاللہ بقیہ آیات میں پڑھیں گے, ابا واستکبر, اور کیا کیا, تکبر کیا, بڑائی. اچھا, کس چیز کی بڑائی؟ اس وجہ سے کہ قرآن کریم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں سب سے بہترین قرآن کریم کی یہ آیت واقعے کو ایک پہلو کے اعتبار سے ذکر کرتی ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے چلا جائے, صحیح ہے, پیچھے پیچھے چلنے کے, خلف کہتے ہیں پیچھے پیچھے کو, خلیفہ جو نمونہ بن جائے اور اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے. اس کو خلیفہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے سامنے بھی ایک ذات ہے, اس کے پیش نظر بھی ذات ہے جس کے پیچھے پیچھے اس نے چلنا ہے. اس کے پیچھے پیچھے چلے گا تو وہ جو آگے والی ذات ہے اس کے اوصاف اپنے دائرے حد میں رہتے ہوئے وہ حاصل کرے گا, پھر اس خلیفہ کے پیچھے پیچھے بقیہ اس کی اولاد و بنی آدم چلیں گے. لہذا اللہ نے زمین پہ خلیفہ کسے قرار دیا؟ آدم علیہ السلام کو. خلیفہ کا تقاضا کیا ہے؟ سارے کے سارے اس کے سامنے جھک جائیں. لہذا قرآن میں آیا بھی ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, جب اللہ نے اپنی روح سے اس کے اندر پھونک دیا تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, سارے کے سارے کہاں پہ پڑ گئے؟ اس کے سامنے حالت سجدہ یعنی سر تسلیم خم. اس نقطے کو ملاحظہ کریں, خلیفہ کی بالاتری خلافت اور حاکمیت ہوگی اور اس کے مقابلے میں جتنے بھی ہیں وہ سر تسلیم خم اور مطیع ہوں گے. یعنی راج کس کا چل رہا ہوگا؟ خلیفہ کا چل رہا ہوگا, اور خلیفہ کا راج چلے گا تو جتنے ملائکہ ہیں وہ, جتنی سلطنت الہی ہے وہ اس کے تابع ہوگی, نہ کہ اس کے مقابل ہوگی. بات واضح ہے؟ یہ بات قبول نہیں تھی ابلیس کو. ابلیس نے کہا کہ میں خلیفہ ہوں, میری چلنی چاہیے, میں بشر سے افضل ہوں, میں اس کا کہنا کیوں مانوں؟ یہ ہوتا ہے نا, عام ہمیں اپنے برابر پہلے قرار دیتے ہیں یا اپنے آپ کو افضل قرار دیتے ہیں, پھر اگلے سے جا کے ٹکراتے ہیں کہ یار تم بھی درس پڑھاتے ہو, میں بھی درس پڑھاتا ہوں, میں تمہارے ساتھ کیوں چلوں؟ میں بھی عبادات کرتا ہوں, تم بھی عبادات کرتے ہو, تو میں تمہارے ہمراہ کیوں چلوں؟ میں کیوں تمہاری بات مانوں؟ میں تمہارے ماتحت کیوں آ جاؤں؟ ایسا اصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو کسی کے ماتحت قرار نہیں دیا, نمبر دو. پھر اللہ جس کو خلیفہ قرار دے اور خلیفہ قرار دینے کے بعد سب کو اس کے ماتحت قرار دے دے, تو یہاں پہ تقاضا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حاکمیت، اس کے مالک ہونے کا تقاضا، اس کے خالق ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ خلیفہ کو خلیفہ ماننے اور سر تسلیم خم ہو جائے. اس لیے آدم علیہ السلام کو خلیفہ ماننا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم ہونا حقیقت میں کس کی اطاعت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہے. لہذا جب اللہ کے خلیفہ کا انکار ابلیس نے کیا تو یہاں پہ ابلیس اندر سے مدعی ہے کہ میں اس روئے زمین کے اوپر حاکم ہوں، میں اس روئے زمین کے اوپر خلافت کو بناؤں گا، میں اس روئے زمین پہ سب کو اپنے تابع چلاؤں گا. لہذا وہ یہاں پہ اللہ کے خلیفہ کے مقابلے میں آیا، اور اللہ کے خلیفہ کے مقابلے اور اس کے توسط سے اللہ کے مقابلے میں آیا. براہ راست اس نے اللہ سے ٹکراؤ نہیں لیا، بلکہ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر اس نے اللہ تعالیٰ سے ٹکراؤ لیا ہے. لہذا کرۂ عرض کے اوپر اصل جھگڑا کس کے درمیان چلتا رہے گا؟ اللہ کے خلیفہ اور ابلیس کے درمیان، ڈائریکٹ ابلیس کے درمیان. اس جملے کو ذہن نشین کریں کہ اصل جھگڑا کرۂ عرض کے اوپر الى یوم یبعثون یا الى یوم الدین کس کے درمیان چلتا رہے گا؟ اللہ کے خلیفہ اور ابلیس کے درمیان جھگڑا چلتا رہے گا. اس جھگڑے میں جس نے اللہ کے خلیفہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، یہ ملائکہ کی صنف میں یا ان سے افضل قرار پائے گا، اور یہ اللہ کا تابع ہے، یہ اللہ کے اوپر ایمان لانے والا ہے. اس لیے وہ افراد جو اللہ کے خلیفہ کو چھوڑ کے عبادات بجا لاتے ہیں، بے شک نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اعتکاف میں بیٹھیں، طواف کریں، حج کریں، عمرہ کریں، یہ سارے کے سارے کس کے پیروں کہلائیں گے؟ ابلیس کے پیروں کرائیں گے، کیونکہ خلیفہ کے تابع نہیں چل رہے. یہاں پہ ایک اور دلچسپ نقطہ کہ اس کا بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اس طرف بھی آپ کی توجہ رہے. قرآن نے جب یہ کہا کہ تمام کے تمام ملائکہ، کہ قرآن نے واضح طور پہ کہا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تاکید در تاکید، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام کے تمام ملائکہ کیا کیا انہوں نے؟ سجدہ ریز ہو گئے جناب آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ کے پاس. پھر سورہ بقرہ کی نیچے آیات میں کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب کے سب اسماء آدم کو تعلیم دے دیے. کیا مطلب؟ اب عملاً اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس نہج پر پہنچا دیا، انسان کامل بنا کے، تمام کی تمام خلقت جتنی عظیم کہکشائیں ہوں، جتنی عظیم سلطنت الہی ہو، ساری کی ساری سلطنت کو کس کے تابع عملاً قرار دے دیا؟ آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ انسان کامل کے ماتحت قرار دے دیا. لہذا اب گنجائش کسی کے پاس آدم علیہ السلام سے آگے نکلنے کی اصلاً رہی ہی نہیں. جب علم الآدم الاسماء کلہا ہو گیا، کہ اس کو کسی اور مورد میں انشاءاللہ مفسرین کی زبانی ذکر کیا جائے گا، یہ یہاں پہ اب زمین کے اوپر آپ آ جائے. زمین کے اوپر دو جھگڑے اصل میں چل رہا ہے، ایک جھگڑا اصل میں چل رہا ہے. اصل جھگڑا کیا چل رہا ہے؟ ایک، جو اللہ کا خلیفہ ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ زمین کے اوپر اللہ کی حکومت قائم ہو، اللہ کی خلافت قائم ہو، اللہ کا حکم قائم ہو، اللہ کے قوانین قائم ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ بندگان اللہ کے ہیں، یہ زمین اللہ کی ہے، یہ حکم اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. اس لیے وہ اپنی مملکت میں جس طرح کی حکومت چاہے گا، خلیفۃ اللہ اس طرح کی حکومت اور احکام کو نافذ کرے گا. اس کے مقابلے میں ابلیس، جس نے استکبار کیا، جس نے تکبر کیا، جس نے اپنے آپ کو خلافت کے منصب کے اوپر فائز سمجھا، وہ اس دنیا میں کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں حاکم اس دنیا میں ہوں اور میرے ماتحت چلے. وہ کہتا ہے بے شک مولوی بن جاؤ، میرے ماتحت چلو، بے شک تم عزادار بن جاؤ، میرے ماتحت چلو، بے شک تم حاجی اور زائر بن جاؤ، میرے ماتحت چلو، بے شک تم غیر مسلم بن جاؤ، میرے ماتحت چلو، چلو کلمہ پڑھنے والے بن جاؤ، چلو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے بن جاؤ، چلو میرے ماتحت. لہذا جو خلافت و حکومت اسلامی کے باب سے دین کو قبول نہیں کرتا اور وہ خلافت شیطان میں زندگی بسر کرتا ہے، حکومت شیطان و حکومت ابلیس کو قبول کر لیتا ہے اپنے وجود میں، وہ در حقیقت ولایت ابلیس میں زندگی بسر کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کرۂ عرض کے اوپر دو حکومتیں، دو دولتیں نہیں ہو سکتیں. حکومت و دولت ایک ہی بنے گی، हमने इंतखाब करना कि हम किस में से हैं, यानी ये दो कश्तियों का सवार नहीं बन सकता, वो नाम लेके जो भी इजहार करे एक कश्ती का सवार बनेगा। और इसकी तरफ अलकाफ़ी की रिवायत इशारा करती है और इसी रिवायत के ऊपर हम इस दर्स का इख्तिताम करेंगे। अलकाफ़ी में किताबुल ईमान वल कुफ्र में बाबुल इज़ाअ है, बाब नंबर 160 है, इसकी हदीस नंबर 11 है। अबू खालिद काबुली इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से एक रवायत नकल करते हैं, बहुत दिलचस्प रवायत है ये, जो हमारे इस मतलब को आश्कार, वैसे तो कुरान करीम ने भी इस वाक़े के ज़रिए आश्कार किया कि नज़ूल आदम से पहले मनसब खिलाफत के ऊपर इबलीस ने हमला करके टकराव इख्तियार किया और रांदा दरगाह हुआ, लेकिन नज़ूल आदम अलैहिस्सलाम के बाद अब अमली मैदान जंग बन गया और यही इब्तिला है। इबलीस अपनी दौलत में लोगों को लाने के लिए, अफराद को लाने के लिए तमाम के तमाम हरबे इस्तेमाल करता है, और यहाँ पे अल्लाह ताला खलीफतुल्लाह की विलायत में लाने के लिए खलीफतुल्लाह की इताअत करा के या खलीफतुल्लाह की हाकमियत के ज़रिए से बंदगान को अपनी विलायत में लेके आता है। बस खलीफतुल्लाह की विलायत अल्लाह की विलायत है, और खलीफतुल्लाह के मुकाबले में जो भी विलायत बन जाए, चाहे इस्लाम के नाम पे बने या कुफ्र के नाम पे बने, वह विलायत इबलीस कहलाएगी। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला जअलद्दीन दौलतैन, अल्लाह ने दीन को दो दौलतें करार दिया है, दो दौलतें, दो हुकूमतें करार दिया है, दो ममलिकतें करार दिया है, दौलत आदम वही दौलतुल्लाह, आदम की दौलत है और यही क्या है, दौलत इलाही। अगर आदम की दौलत है, आदम का तो इंतकाल हो गया, अब कौन है आदम अलैहिस्सलाम की जगह के ऊपर जो उनका कायम मकाम करार पाए, जो उनका खलीफा करार पाए, जो उनके बाद हुज्जत करार पाए? तो आज उन हस्ती का नाम क्या है, इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हैं, खलीफा हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से तमाम खिलकत के ऊपर हुज्जत है, और इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की तरफ से नियाबत में नायब कौन है, नायब महदी अलैहिस्सलाम, वो रहबर मुअज़्ज़म वली अमर मुस्लिमीन हैं। लिहाजा ये सिलसिला देखें इस तरीके से चलता है। वही दौलतुल्लाह, और दूसरी क्या है, वह दौलत इबलीस, वाज़ह तौर पर रिवायत में बयान किया, दूसरी दौलत क्या, दौलत इबलीस। فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يُعْبَدَ عَلَانِيَةً كَانَتْ دَوْلَةُ آدَمَ, अल्लाह का जब ये इरादा होगा कि ऐलानिया अल्लाह की इबादत की जाए, तो ये कब होगा, जब आदम की दौलत होगी, पूरी दुनिया के ऊपर ऐलानिया अल्लाह की इबादत आश्कार होगी। وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يُعْبَدَ فِي السِّرِّ, और जब इरादे इलाही ये रहा कि पोशीदगी में भी अल्लाह की इबादत अंजाम दी जाए, कानत दौलत इबलीस, तो फिर दौलत इबलीस छाई हुई होगी, उसकी तारीकियाँ छाई हुई हैं। वलमुज़ीमा अरादल्लाहु सत्रहु मारिकुन मिनद्दीन, ये फिर आगे एक और रवायत आ जाती है, जो अल्लाह आश्कार कर दे, जो अल्लाह के इरादा है, अरादल्लाहु सत्रहु, यानी उसके खुदावंद मुताल ने जो चाहा है उसको वो वाज़ह तौर पे आश्कार कर दे, तो वो दीन से खारिज है। इसकी तशरीह अपनी जगह होने वाली है, लेकिन इससे पहले वाला शाहिद मिसाल हमारे इसी बाब से है। अब जब ये बात आपको मालूम होगी, देखिए ज़मीन एक है, ज़मीन की पर जो नेमतें उग रही हैं, दरख्त हैं, फसलें हैं, चरिंद परिंद हैं, पानी के ज़खायर हैं, पहाड़ हैं मुख्तलिफ अनवा व अकसाम के, रेगिस्तान हैं, बंजर मिट्टी के बड़े बड़े वीराने हमारे पास मौजूद हैं, बड़े लकोदक सहरा हैं, इसी तरह से बड़ी बारानी किस्म की और ज़रखेज ज़मीनें हैं, ये सारी की सारी नेमतें इस कुर्रियास पर है, और इसके ऊपर बंदगाने इलाही नस्ल दर नस्ल फैले हुए हैं। अगर दौलत इबलीस हो तो ये सारे के सारे वसाइल वो किसके लिए इस्तेमाल होंगे, इबलीस की इताअत के लिए, किसकी इताअत के लिए, इबलीस की इताअत के लिए, इबलीस के मकासद के लिए। और इबलीस का मकसद क्या है, अल्लाह से मायूस कर देना, अल्लाह से नाउमीद कर देना। और इबलीस अल्लाह से मायूस और नाउमीद किसके ज़रिए करता है, अल्लाह की मासियत करा के, अल्लाह के نافرمانی کرا کے، یہ ایک ربط آپ کے سامنے جڑ جاتا ہے کہ زمین اسی طرح رہے گی. مثلا آپ نے انگور، اللہ تعالیٰ نے انگور کا درخت اگایا، ابھی انشاءاللہ اب آئندہ کے درس میں ہم یہ پڑھیں گے، ابلیس کیا کرے گا؟ اسے شراب بنوا دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے اچھے خاندان خلق کیے اور ان میں بھائیوں کی اخوت رکھ دی، ابلیس کیا کرے گا؟ بھائیوں کو لڑا کے قتل کر دے گا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بڑی بہترین بستی کو آباد کیا اور اس کے اندر انتہائی دینداری اپنی اوج پہ پہنچ گئی، ابلیس کیا کرے گا؟ وہاں پہ اس نے لوات جیسے قبیح ترین گناہ کی اساس رکھ دی. بس آپ نے دیکھا کہ اگر ابلیس کی حاکمیت ہو تو تاریکیاں کیسے آئیں گی؟ گناہ کے ذریعے. گناہ کا مقصد کیا ہے؟ ولایت الہی قائم نہ ہو، اور ولایت الہی قائم نہ ہو تو پھر اس کی خلافت چلے گی، اور اس کی خلافت جب چلے گی تو یہ نا امید کرنا چاہتا ہے، جتنا اللہ سے نا امید کر دے اتنا ولایت میں وہ جڑیں اس کی محکم ہوتی چلی جائیں گی. تو یہ ٹکراؤ ہے خلیفت اللہ اور خلافت ابلیس کے درمیان. بقیہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے کہ یہاں پہ ابلیس کی معرفت ہونا ضروری ہے. اگر ہمیں ابلیس کی صحیح معرفت نہ ہو اور اس کے طور طریقوں اور کارکردگی کی صحیح معرفت نہ ہو تو ہم نہیں جان سکیں گے کہ کیسے ولایت ابلیس سے ٹکرائیں، کیونکہ اسے دشمنی کرنی ہے ہم نے، اور کس طرح سے خلافت اللہ و خلیفت اللہ اس سے اپنا تعلق جوڑیں. بس ہمارے لیے پہلے نماز روزہ نہیں ہے، بس ہمارے لیے پہلے احکام شریعت نہیں ہے، ہمارے لیے پہلے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خلیفہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء والمرسلین، ان کے اوپر پہلے ایمان لانا ہے، ان کے جانشینوں سے پہلے تعلق جوڑنا ہے، اس کے بعد ہمارے لیے مشخص ہوگا کہ اطاعت الہی کیا ہے. اس سے پہلے ہم تشخیص نہیں دے سکیں گے، کیونکہ خلافت الہی کو خلافت ابلیس سے، دولت آدم کو دولت ابلیس سے ٹکراؤ میں آنا چاہیے، جس کے دین فہمی کے اندر اور امور زندگانی کے اندر یہ ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا کہ وہ حکومت الہی و خلافت الہی اس سے اپنا واسطہ جوڑ کے شیطان سے دشمنی نہ کرے، وہ حقیقت میں خلافت ابلیس میں ہی زندگی بسر کر رہا ہے. صحیح طریقہ کار کیا ہے کہ اپنا تعلق پہلے خلافت الہی و خلیفہ و حجت الہی سے جوڑو، اور اس سے جوڑ کر، اپنا تعلق جوڑ کر اطاعت کے زور کے اوپر شیطان سے دشمنی کو ایجاد کرو. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین.